بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على اجل فرج واستغفر الله موضوع گفتگو طہارت باطنی کے حصول کے شرائط، دوسرے الفاظ میں کیوں کر ایک انسان اپنے نفس، اپنی روح اور اپنی جان کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے حوالے سے قدم اٹھا سکتا ہے؟ ظاہری لحاظ سے جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز انجام دینے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے اللہ نے، رسول نے اور مکتب نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھ کر نماز کو انجام دیا جائے، یعنی نماز جو کہ ظاہری آداب ہے خدا کی عبادت کو انجام دینے کا، اس ظاہری نماز کو ظاہری وضو، غسل یا تیمم کے ذریعے سے انجام دینے کے حوالے سے ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. بغیر وضو اور بغیر غسل و تیمم کے نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی نماز انجام دے بھی دے بغیر وضو کے اور بغیر غسل و تیمم کے تو اس کی نماز مورد قبول پروردگار نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وضو یا غسل یا تیمم یہ ظاہری پاکیزگی اور طہارت کے آداب ہیں، یعنی جسمانی لحاظ سے جسم کو پاک و صاف رکھتے ہوئے نماز پروردگار کو انجام دینا چاہیے. لیکن بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے بھی بالا تر، ہمارے اور آپ کے وجود میں ایک اور عنصر ہے اور ایک ایلیمنٹ ہے کہ جسے روح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور نفس سے. روح اور نفس کی پاکیزگی کے حوالے سے پورے قرآن مجید کو اجزاء من دیکھ ڈالیں تو مبالغہ نہیں ہوگا یہ کہنے میں کہ 6500 اور سم تھنگ آیات پورا کا پورا قرآن، ہر آیت روحانی پاکیزگی اور نفسانی پاکیزگی کے حوالے سے گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ سوال کریں اور ہم آپ سے سوال کریں اور آپ اور ہم اللہ سے سوال کریں کہ یہ پھر وضو اور غسل اور تیمم جو ظاہری نماز کے لیے تو نے طلب کیا ہے، بارلہا اس کا راز کیا ہے؟ تو وضو، غسل اور تیمم کا راز در حقیقت پیش خیمہ ہے روحانی تزکیے کے حوالے سے اور روحانی طہارت کے حوالے سے. دوسرے الفاظ میں اور آسان الفاظ میں، یہی ہماری ظاہری نمازیں اور ان نمازوں سے پہلے طہارت کا انجام دیا جانا، وضو کی صورت میں، غسل کی صورت میں اور تیمم کی صورت میں، در حقیقت مقدمہ ہے اس وادی میں داخل ہونے کا کہ جسے کہا جاتا ہے روحانی وادی، نفسانی وادی، جہاں پر ایک انسان روحانی طور پر اپنے مراحل کو طے کرتا ہے. بعض علماء نے، کہ جو علماء اخلاق برجستہ یہ کہہ دیا کہ انسان انہی نمازوں کے ذریعے سے اس وادی میں داخل ہوتا ہے کہ جو حیات کی وادی ہے. یعنی انسان اگر ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے روح کی پاکیزگی, نفسانی پاکیزگی. بغیر روح کے اور بغیر نفس کی پاکیزگی کے انسان مردہ ہے, چاہے ظاہری طور پر کھا رہا ہے, پی رہا ہے, ظاہری طور پر گفتگو کو انجام دے رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, یہ ساری کی ساری حرکات, یہ سارے کے سارے اعمال اور یہ سارے کے سارے عمل, یہ صرف اور صرف اور صرف ظاہر ہے. حیات واقعی روحانی حیات ہے, جسمانی حیات نہیں. نشانی ہے اس کی ایک بہت بڑی سامنے کی, کہ جس کی نسبت ہم اور آپ غافل رہتے ہیں. دلیل ہے اس کی کہ انسان اس دنیا میں آتا نہیں مگر اسے جانا ہے. ابھی ہم نے جنازے پڑھے ہیں, ان کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا, 50 سال, 60 سال, 70 سال, کم یا زیادہ. ہم جو افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے بچے ہوں, چاہے جوان ہوں, چاہے ہماری ایج کے ہوں یا ہماری بات کے, بالآخر جانا ہے. کسے جانا ہے؟ جانے کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے زن من, یہی تابوت میں ہمارے اور آپ کے جسموں کو رکھا جاتا ہے, اور پھر شانہ دے کر خاک کے حوالے کیا جاتا ہے, قبر کے سپرد کیا جاتا ہے. کیا انسان قبر کے سپرد کر دیے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ اللہ پورے قرآن مجید میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں زندہ رہنے کے لیے خلق کیا ہے. بہت شیرین اور لطیف ہے, میں نے تمہیں زندہ رہنے کے لیے خلق کیا ہے, میں نے تمہیں موت کے لیے خلق نہیں کیا ہے. اور اگر یہ موت ہے تو پھر یہ صرف ایک وسیلہ ہے ایک چھوٹی سی جگہ سے بڑی جگہ پر جانے کا. موت ایک پل ہے, ایک عبورگاہ ہے, کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. سوال یہ کہ جب ہمارے اور آپ کے جسموں کو دفنا دیا جاتا ہے تو کون سی چیز منتقل ہوتی ہے؟ آیا یہ جسم منتقل ہوتا ہے یا کوئی اور چیز؟ یقیناً جسم منتقل نہیں ہوتا ہے, ہماری اور آپ کی روحیں منتقل ہوتی ہیں. برزخ کے عالم میں میں اور آپ روایات کے مطابق اگر اٹھائے جاتے ہیں خداوند عالم کی طرف سے, ملائکہ آتے ہیں, سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اس بدن سے کہ جو 60 سال 70 سال باقی رہا اور اب قبر کے حوالے کر دیا گیا. چند سالوں کے بعد اس قبر کو اگر کھول کر دیکھ لیا جائے تو بدن باقی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں اور آپ جو ہیں اس جانے والے کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. کس کے لیے تلاوت کرتے ہیں؟ کون سی چیز باقی ہے کہ جو آپ کے جو ہے اس ثواب کو لے رہی ہے, اور اس کے بعد اس کے گناہوں کو خداوند عالم دور کر رہا ہے, اسے آسانی فراہم کر رہا ہے. ان شارٹ, اختصار کے ساتھ, وہ روح کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ بدن اور روح کے درمیان اگر مقایسہ کرنا اور کمپیر کرنا مقصود ہو کہ کس کا وزن بھاری ہے اور کون حقیقت رکھتا ہے اور کون حقیقت نہیں رکھتا, تو بہت آسانی کے ساتھ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ روح کی حقیقت ہے. یہ روح ہی ہے कि जिसकी बुनियाद पर इंसान यहाँ पर अच्छा कहलवाता है या बुरा, वरना जिस्मानी लिहाज से ज़ाहरी शक्ल शमाइल और सूरत खुदा ने अगर हुस्न दिया है तो ज़ाहरी हुस्न को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये नेक इंसान है। ज़ाहरी जो है रूप अगर ना हो तो हम नहीं कह सकते कि क्योंकि ये बेरूप का है लिहाजा बुरा इंसान है और गुनाहगार। मेयार फिर क्या चीज़ है? मेयार रूह और नफ्स है। जिस तरह से हम ज़ाहरी बदन की नस्बत पाबंद हैं नमाज में आने के लिए, भी थोड़ी देर पहले अर्ज़ हुआ वुज़ू और गुस्ल और तयम्मुम, बिल्कुल इसी तरह से मुझे और आपसे जो है ये कहा गया है कि अपनी रूह को हाज़िर करने के लिए, बहुत गौर से सुनिएगा, अपनी रूह को हाज़िर करने के लिए मेरे हुजूर पाकीज़गी शर्त है, खुदा कहता है। यही आयत सूरह बकरा आयत नंबर 222 इन्नल्लाह, बहुत ही उम्दा बहुत ही मीठी आयत है, इस हवाले से जितना सोचें कम है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, यकीन करो कि अल्लाह यानी खुदा खुदा कह रहा है मैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, मैं तौबा करने वालों को अज़ीज़ रखता हूँ और दोस्त रखता हूँ और उनसे मोहब्बत करता हूँ। वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, इस आयत को एंड किया इस कलाम के साथ, जहाँ मैं तौबा करने वालों को चाहता हूँ वहाँ साथ साथ पाकीज़ा रहने वालों को भी चाहता हूँ। ये पाकीज़गी कौन सी है? तौबा का तस्करा करने के फौरन बाद जो पाकीज़गी का मरहला आया है और खुदा ने कलाम किया है, ये पाकीज़गी रूह है। बस याद रखें अज़ान मन, तीसरी चौथी मरतबा आपकी खिदमत में अर्ज़, वुज़ू ज़ाहरी जिस्म की पाकीज़गी, गुस्ल ज़ाहरी जिस्म की पाकीज़गी, तीसरा जो है अमल तयम्मुम, तयम्मुम जिस्म की पाकीज़गी। सवाल यह है कि अगर हमारा और आपका जनरल नॉलेज है, उसके बाद फिर आगे जाते हैं और शरायत अर्ज करेंगे जितना भी टाइम रहा हमारे पास। वुजू और गुस्ल में पानी का यूज़ होता है। अगर हमारे और आपके हाथ, बहुत गौर से सुनिएगा बहुत दिलचस्प है, हमारे और आपके हाथ और चेहरे आलूदा हों खाक से, तो पानी का इस्तेमाल करें वुज़ू के उन्वान से या गुस्ल के उन्वान से, क्या होगा? वो आलूदगी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर पानी ना हो और हमें वुज़ू अंजाम देना और नमाज़ पढ़नी है तो क्या करें? तो अगर पानी नहीं है तो ना वुज़ू अंजाम दे सकते हैं आप, ना गुस्ल, तयम्मुम अंजाम दो। बारेलाहा तयम्मुम किस तरह से किया जाए? तो खुदा कहता है तयम्मुम अंजाम दो मिट्टी के ज़रिए से, खाक के ज़रिए से। दोबारा सुने, अगर हमारा बदन खाक आलूद हो, मिट्टी लगी हुई हो चेहरे पर और हाथों पर, पानी अगर हो और नमाज़ पढ़ना है तो क्या करना चाहिए? वुज़ू और गुस्ल। और अगर पानी ना हो और नमाज़ पढ़ना हो तो क्या करें? वैसे ही हमारा जो है चेहरा आलूदा हो खाक से और हाथ भी जो है आलूदा हो, तो खुदा कहता है खाक लो और खाक को पेशानी पर मलो और दोनों हाथों की पुष्ट पर जो है खाक को मलो। ये तो और आलूदा हो गए। खुदावंद आलम क्या कहता है? खाइए वुज़ू गुस्ल और ये तयम्मुम खुसूसी तौर पर तुम्हें पाकीज़ा करने वाला अमल है। कभी मैंने और आपने ये सोचा है? पानी तो सही है, खाक से जो तयम्मुम अंजाम पाता है पाकीज़गी कैसे? ये तो और आलूदगी है, काबिले गौर है कि ये पाकीज़गी ज़ाहरी पाकीज़गी नहीं है बल्कि अंदरूनी पाकीज़गी है। नमाज उसको अंजाम देने से पहले अगर खुदा ने हमसे तहारत बदनी को तलब किया है جس میں سے ایک عمل تیمم ہے. تو خدا سے ہم سوال کریں بارالہ یہ پاکیزگی کیسی پاکیزگی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو خدا کہتا ہے یہ پاکیزگی تمہارے جسم کی پاکیزگی نہیں ہے. اس وضو کے ذریعے سے غور سے سنیے گا, غسل کے ذریعے سے اور تیمم کے ذریعے سے تمہاری روحوں کو میں پاک کرتا ہوں. یہ قابل غور ہے اور اطمینان بخش جواب ہے اس آیہ کریمہ کا کہ جو خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر رکھی ہے اس حوالے سے کہ اگر غسل کو انجام دینا ہے, وضو کو انجام دینا ہے تو پانی کا استعمال, اور اگر نہ ہو تو تیمم کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 6 خداوند عالم کہتا ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. اگر پانی نہ ملے نا تو پاک کو پاکیزہ جو ہے خاک کو اٹھاؤ, اپنی پیشانی پر ملو اور اپنے ہاتھوں پر. وَمْسَهُ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ, اور اس کے بعد حصہ چھوڑ رہا ہوں آخر میں جو ہے خدا نے خلاصہ کیا ہے. جاننا چاہتے ہو ہم نے تمہیں جو ہے یہ رہنمائی کیوں کی؟ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس مٹی کے استعمال سے تم پاک ہو جاؤ. وہ مٹی کے استعمال سے آلودہ ہوتا ہے بارالہ, پاک تو نہیں ہوتا ہے. تو خدا پلٹ کر یہ کہتا ہے کہ تمہاری روحوں کو پاک کرنے کا ارادہ مجھ اللہ نے کیا ہے. یہ ایک مطلب. تھوڑی دیر پہلے عرض ہوا اور ہم نے جنازے بھی دیکھے, بہت غور سے سنیے گا. جب بھی یہ جنازے سامنے آتے ہیں مجھے اور آپ کو خوف لاحق ہوتا ہے, اور جب جنازے اٹھتے ہیں اور شانے دیے جاتے ہیں اور زیادہ خوف, اس لیے کہ یہ جنازہ کس طرف جا رہا ہے؟ قبرستان. اس جنازے کو چھوڑ کر ہم واپس آ جاتے ہیں, ہم اپنی دنیا کو آباد کرتے ہیں. یہ جانے والا قبرستان کو آباد کرتا ہے. یا موضوع جو ہے میرا موت کا اور اس حوالے سے نہیں ہے, بتلانا مقصود یہ ہے کہ روح کو اگر بدن سے کمپیر کیا جائے, تھوڑی دیر پہلے عرض کیا, تو روح اعلیٰ و برتر اور افضل ہے بدن کے مقابلے پر. بدن وسیلہ ہے روح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا. اب آئیے ایک چھوٹا سا قصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے کہ بدن کے مقابلے پر روح کس قدر عظمت کی حامل ہے. ابن سیرین کا نام سنا ہوگا, نہیں معلوم. ابن سیرین پہلے معروف نہیں تھا, یہ شخص عام سی ہماری اور آپ کی طرح زندگی کیا کرتا تھا. خدا نے اسے ظاہری خوبصورتی دی تھی, چہرہ بڑا حسین, نپت اللہ اور مناسب, کپڑا فروش تھا, یہ بزاز تھا. فارسی زبان میں اسے بزاز کہتے ہیں, اردو زبان میں اسے کہتے ہیں کپڑا فروش. ابن سیرین نام تھا اس کا, ظاہری خوبصورتی کا حامل. کپڑا بیچتے بیچتے جو ہے گلی سے گزر ہوا, بہت معذرت کے ساتھ کسی خاتون نے جو ہے اسے کہا کہ بھائی ہمیں بھی کپڑا چاہیے. جب وہ کپڑا خریدنے کے لیے اس کے نزدیک گئی ہے تو اس کے چہرے کو دیکھا, اس کی عاشق شیفتہ ہو گئی اس کی. کہا ٹھیک ہے, جو کہ میں آپ سے کپڑا زیادہ لوں گی, یہاں مناسب نہیں ہے, ہمارا گھر نزدیک ہے, گھر چلتے ہیں. گھر لے کر پہنچی ہے وہ, مگر وسوسائے شیطانی نے اس عورت کو گھیرا ہوا تھا. ابن سیرین سے جو ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے کہا کہ جس سے خدا راضی نہیں ہے. بہت غور سے سنیے گا. ابن سیرین نے جو انکار کیا اور فلاں اور فلاں اے ٹو زیڈ, لیکن جو ہے اس نے کہا کہ جو کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گی. کہا ٹھیک ہے, اب غور سے سنیے گا. کہا مجھے اجازت دو واش روم تک جانے کی تاکہ میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لوں. وہ واش روم گیا ہے, جب واپس آیا ہے تو اپنے آپ کو آلودہ کر کے واپس آیا ہے, غلاظت مل کر جو ہے باہر آیا ہے. اب جیسے اس خاتون نے دیکھا اس نے اس سے نفرت کا اظہار کیا اور دروازہ کھول دیا کہا بھاگو یہاں سے. اب سنیں اور غور سے. ابن سیرین وہاں سے نکل کر فوراً اپنے گھر نہیں گیا, اپنا سامان اٹھایا, نزدیک ہی دریا تھا چھوٹا سا, وہاں جا کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پاک و صاف و طیب کیا. اور جب باہر آیا تو اس کے بعد خداوند عالم کے حضور دو ہاتھوں کو پھیلایا اور اس کے بعد دعا کرنا شروع کی. بارلہا یہ تو میرا بدن تھا کہ جو آلودہ ہوا تھا غلاظت سے, تو نے پانی کو خلق کیا اور پانی جیسی نعمت کو مجھے عطا کیا کہ پانی سے جو ہے میں نے اپنے بدن کو صاف کیا. بارلہا اگر میری روح آلودہ ہو جاتی تو میں کس سے صاف کرتا. خدا نے اسے ایک گفٹ دیا اسی دنیا میں, انعام و اکرام سے نوازا. وہ انعام کیا تھا؟ وہ وہی انعام تھا کہ جو جناب یوسف ہے پیغمبر کو خداوند عالم نے دیا تھا, خواب کی تعبیر. یہیں سے اندازہ کریں بدن کی عظمت اور روحانی عظمت, یہ ایک مطلب. اب آئیے باقاعدہ تھوڑا سا جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے اور موضوع کے تحت یہ تمہید تھی کہ روح کو اگر پاک کرنا مقصود ہو کہاں سے شروع کیا جائے, کیسے سٹارٹ لیا جائے. تو اس کیسے کا جواب, سب سے پہلی شرط نیت, 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 ارادہ, ارادہ اور ارادہ. علماء اخلاق, علماء عرفان اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسافرت پر جانا چاہتا ہو, کسی سفر پر ارادہ رکھتا ہو جانے کا, تو جب تک اس کا مصمم ارادہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنے گھر سے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. پر روحانی سفر بھی ایز اٹ از اسی طرح سے ہی ہے. اگر کوئی شخص روحانی سفر کو انجام دینا چاہتا ہے, سیر اور سلوک کو انجام دینا چاہتا ہے, تو سب سے پہلی شرط ارادہ اور نیت ہے. اس ارادے اور نیت کو دوسرے الفاظ میں علماء اخلاق تعبیر کرتے ہیں باطنی طہارت کے حوالے سے یقظا, آسان کیے دیتے ہیں. یقظا عربی زبان, سلیس اردو زبان میں کنورٹ کریں بیداری. انسان سویا ہوا ہوتا ہے, اس کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے, کہا یہ شخص بیدار ہے, نیند میں نہیں ہے. روحانی سفر کے لیے بھی بیداری شرط ہے. وہ کس چیز سے بیداری ہے؟ ان چیزوں کی نسبت بیداری کہ جو تمہاری روحوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اسے استعمال مت کرو, اس سے دور رہو, اس سے اوائڈ کرو, اور ان چیزوں کی طرف جاؤ اور اسے استعمال کرو کہ جو تمہاری روح کو ترقی دے, توانائی دے اور طاقت دے, اور تمہاری روح کو اسٹرانگ کرے. بس یاد رکھیے گا, نیت, ارادہ اور بیداری سب سے پہلی شرط ہے. انما الاعمال بالنیہ, روایات کے درمیان روایت ہے نیت کے حوالے سے. رسول خدا کا فرمان ہے کہ لوگوں اگر تمہارے عمل قبول ہوتے ہیں تو در حقیقت وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تمہاری نیتوں پر. نیت تمہاری کیسی ہے؟ یہی جو نماز پڑھی ہم نے نیک عمل ہے, لیکن اس کی قبولی کا دار و مدار نیک نیتی پر ہے. اور سنیں غور سے, نیک نیتی کو پہچانے کیسے؟ کہ ہماری نیت خالص ہے, پیور ہے, صاف ہے, شفاف ہے. بہت آسان نسخہ, دیکھو کہ تم عمل خدا کے لیے کر رہے ہو یا اپنے لیے یا غیروں کے لیے. اگر خدا کے لیے نماز پڑھی ہے, خدا کے لیے کار خیر انجام دیا ہے, تو یہاں سے تمہیں اندازہ کر لینا ہوگا کہ تمہارا ارادہ پاک و پاکیزہ ہے, تمہاری نیت خالص, خالص اور خالص ہے. اذان من, بہت سارے افراد ہیں کہ جو نماز کو طولانی کرتے ہیں, अच्छी बात है। जब बात आइए सुनते जाइए, पूरी नमाज में कौन से अमल को तूलानी तर अंजाम देना अल्लाह और रसूल को पसंद है। और आइम्मा ताहरीन दोस्त रखते हैं ऐसे शिया को, तो याद रखिएगा, ना क़याम ना रुकू, सजदा अल्लाह को बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा नाराहत होने वाली शख्सियत और ज़ात कहें वो है शैतान। जितना ज़्यादा तूलानी सजदा होगा शैतान उतना ही नाराहत होता है, और जब शैतान नाराहत होता है अल्लाह की रज़ा वहीं है, ये फार्मूला है। असज़ाने मन, नीयत अगर खालिस है, अमल हमारा मकदार में कम क्यों ना हो, दो रकत नमाज ही, यही पंचगाना नमाजें खाली, दो रकत नमाज फजर की, जोहरेन की चार चार रकत, मगरिब की तीन रकत, ईशा की चार रकत, यही पढ़ लिया किसी ने नीयत खालिस के साथ। बंदा आजिज़ है, लेकिन जो है रिवायात की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि खुदावंद आलम इन्हीं नमाजों के ज़रिए से हमारी रूह को पाक और पाक और पाकीज़ा करता है। बस इरादा नीयत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इख्तसार के साथ, जैसे मैंने और आपने इरादा किया, नीयत किया किसी अमल को अंजाम देने का, तो सबसे ज़्यादा जो मैं और आप 24 घंटे में अमल अंजाम देते हैं वो है गुफ्तगू, कलाम। हमारा और आपका कौल पाक व पाकीज़ा होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है कि कलाम हमारा पाक होगा, हमारी रूह तैयब और साफ़ और शफाफ होगी। आप हमसे पूछें कि जो है मौलाना ये कलाम का क्या ताल्लुक रूह से, गुफ्तगू का क्या ताल्लुक रूह से, तो हम जवाब देंगे रिवायात की रोशनी में 100% सरासर ताल्लुक है हमारा या आपके गुफ्तगू का हमारी रूहों से। अगर हमारा कलाम साफ़ और शुस्ता हो, मुअद्दब हो, हमारी रूह भी मुअद्दब होगी। बात आइए सुनते जाइए, एक इंसान अगर नफीस अंदाज में गुफ्तगू करता है, नपी तुली गुफ्तगू करता है, तरतीब के साथ गुफ्तगू करता है, चाहे एक शख्स के सामने चाहे एक से ज़्यादा अफराद के सामने, जानते हैं ये निशानी किसकी है, उसकी रूह के अंदर फितरतन खुदावंद आलम ने ये गुफ्तगू की पाकीज़गी रखी है। सूरह रहमान के अंदर मौजूद है वअल्लमहुल बयान, ये अल्लमहुल बयान, ये आयत खुदावंद आलम कुरान मजीद के ज़रिए से मुझे और आपको मुंतकिल कर रहा है, काय अज़ीज़ मन तेरी रूह क्योंकि पाकीज़ा है, पस तू जो भी अमल अंजाम देगा मुझे हाजिर और नाजिर जानकर वो अमल भी पाक व पाकीज़ा होगा। ये दो। तीसरी शर्त कौल के साथ साथ फेल है, यानी अमल मेरा और आपका चाहे कम अमल हो या ज़्यादा, रूह की पाकीज़गी का दारो मदार हमारे अमल पर है, हमारे एक्शन पर हैं। दोबारा यहाँ पर वो बात आ जाती है कि इसकी कंडीशन क्या है, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, बनावट और तसन्नो ना हो, ठीक। और उसके साथ साथ रूह की पाकीज़गी के हवाले से दो रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मराहिल हैं मुख्तलिफ, अगर आप मेरे साथ हैं बुलंद आवाज़ से सलावात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत सारी चीज़ों को हमने स्किप किया वक्त ना होने की बुनियाद पर। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक मर्तबा एक मकाम पर بندگی کے حوالے سے، عبودیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سنائی دیے۔ کہا جانتے ہو اے ہمارے چاہنے والوں، حقیقت بندگی کیا ہے اور تعداد میں کتنے ہیں؟ اگر کوئی شخص جاننا چاہے کہ وہ روحانی پاکیزگی رکھتا ہے یا نہیں، بندہ خدا ہے یا نہیں، تو کیسے پہچانے؟ ہر چیز کو نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو مولا نے نشانیاں بھی بتلائیں اور انہی نشانیوں کے ساتھ ساتھ مراحل تربیت روح کو بھی جو ہے بیان کیا۔ سب سے پہلی نشانی اور سب سے پہلا مرحلہ روحانی تربیت کا، خلاء البطن کا، اپنے اندر کو خالی کرو غیر خدا سے، کا اگر تمہارے اندر، تمہارا دل، اس میں اگر غیر خدا ہے تو تمہاری روح آلودہ ہے، ناپاک ہے، نجس ہے۔ لیکن تم اپنے دل سے غیر خدا کو نکالو اور خدا کو جگہ دے دو، یعنی دوسرے الفاظ میں مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہر کام خدا کے لیے انجام دو۔ مولا کیا ہوگا؟ تب پہلے مرحلے کی طرف تم بڑھ جاؤ گے اور تمہاری روح پاک و پاکیزہ اور شفاف ہوگی۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وقت نہیں۔ دوسرا مرحلہ اسی کے ساتھ ساتھ قراءت القرآن، بہت ہی لذیذ ہے، کا قرآن کی قراءت، قرآن کی قراءت اور قرآن کی قراءت، قرآن کی تلاوت روحانی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ چاہے ایک آیت یا ایک سے زیادہ چند آیت، پانچ یا دس یا بیس، لیکن توجہ کے ساتھ اور شوق اور ذوق کے ساتھ۔ بچے جتنا جانتے ہیں قرآن پڑھیں، بڑے جتنا جانتے ہیں قرآن پڑھیں، بات آئیے تو سنتے جائیے۔ یہ بھی قرآن کے حوالے سے، قرآن کو ختم کرنے کے حوالے سے نہ پڑھا جائے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ قرآن کو شروع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد لگاتار پڑھتے پڑھتے جو ہے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، پھر دوبارہ پڑھا جائے۔ قرآن اگرچہ ختم ہوگا، جب شروع ہوا ہے تو ختم تو ہو گئی، لیکن قرآن کی تلاوت کا ہدف ختم کرنا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا مقصد اس میں غور کر کے عمل کو انجام دینا ہے اس دنیا میں، تاکہ آخرت ہماری سنور جائے۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا اسٹیج، دوسری شرط اور دوسری کنڈیشن قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آزمائش شرط ہے، ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ ایک ہی آیت یا دو آیت یا تین آیت پڑھ کر دیکھ لیں، خالی عربی، آپ نے ٹرانسلیشن بھی نہیں پڑھا ہے اس کا، آپ کو لطف آئے گا، اطمینان محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ اطمینان کس چیز کو ملا ہے؟ بدن کو یا کسی اور چیز کو؟ خوب یقیناً کسی اور چیز کو ہے۔ بدن فرض کریں کہ جو ہے بیمار ہے، لیکن انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کھولتا ہے، تو اسے اطمینان کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ کہائیے کیسے؟ بدن تو بیمار ہے، یہ مجھے اطمینان کیوں مل رہا ہے؟ کون سی چیز اس اطمینان کو محسوس کر رہی ہے؟ یقیناً بدن کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے، اس دوسری چیز کا نام روح ہے۔ تیسرا اسٹیج اور تیسری شرط روح کی پاکیزگی کے لیے مولا فرماتے ہیں قیام اللیل، روزانہ کی نمازیں پنجگانہ ہم نے پڑھ لیں، اور خدا اگر توفیق دے تو فجر سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ نماز شب کے لیے اپنے آپ کو نرم و گرم بستر سے دور کرے، خدا کی طرف جانے کے حوالے سے وضو کو انجام دے اور خدا کی خاطر نماز پڑھے۔ مولا فرماتے ہیں قیام اللیل، رات کی نماز، نماز شب روح کو ترقی دینے کا بہترین وسیلہ ہے۔ ہمارے استاد رہے جو علماء اخلاق، वो अक्सर कहा करते थे कि अगर किसी को एक रात में 100 साल का सफ़र तय करना हो तो फज्र की नमाज से पहले चंद दकीके अपने आप को खुदा के हुजूर हाजिर करें नमाज शब के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कम या ज़्यादा। तो खुदा को उस वक्त अपने बंदे की आवाज़ बहुत पसंद है। एक रात में 100 साल का सफ़र, मगर हो सकता है? हो सकता है। बदन नहीं, कौन सी चीज़ सफ़र तय करती है? ये रूह। चौथी शर्त और चौथा मरहला और स्टेज, अत्तज़र्रो इंद सुबह, बहुत ही लजीज है। जब सुबह तुम नमाज पढ़ चुको, गौर से सुनिएगा, ताकीबात पढ़ चुको, सूरज अभी तुलू नहीं हुआ है, अपने खुदा के हुजूर मुतवज्जे हो और गिरिया और जारी को अंजाम दो, जिस कदर भी हो सके रोना। अगर आंख नमदीदा हो गई, समझ लो तुम्हारी जिंदगी सआदतमंद है, तुम सईद हो। सुबह की बेदारी, सूरज निकलने से पहले, इंसान सूरज निकलने तक अपने नर्म और गर्म बिस्तर पर ना जाए और खुदा से लौ लगाए। खुदा को ये चीज़ बहुत पसंद है कि नतीजे में खुदावंद आलम रूह की पाकीज़गी को अता करता है। आप मुलाहिज़ा करें, जो सुबह इंशाल्लाह के सब के सब आप उठने वाले अफराद हैं, जो सुबह उठता है उसे जो इत्मीनान की कैफियत नसीब होती है वो किसी को नहीं होती है। चंद लम्हात होते हैं वो, उसके बाद इंसान जो है रूटीन के मुताबिक अपनी दुनिया में मशगूल हो जाता है, थका हुआ होता है, लेकिन अगर सुबह उठ जाए तो उसे इत्मीनान कल्ब महसूस होता है। पांचवी और आखिरी शर्त मौला के इस फरमान के मुताबिक, अल बुका मिन खशियतिल्लाह। काय अजीजों, अगर रोना है ना अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अपने गुनाहों को सामने रखते हुए आजिजी के साथ, तो फिर रोने का स्टाइल मुझ अली से सुनो। हाँ मौला बतलाइए कैसे रोएं? मिन खशियतिल्लाह, का अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत तुम्हारे दिलों में हो, उसकी अजमत तुम्हारी आंखों के सामने हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। बारिलाह तू पाक व पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा है हर ऐब से। यही जो हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में ख़ुसूसी तौर पर रुकू और ख़ुसूसी तौर पर स्पेशली तौर पर जब सजदे में जाते हैं तो ज़िक्र रुकू कौन सा और कैसा है? सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। रुकू में इजाफा अगर करना चाहें, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, और सजदे में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। कभी मैंने और आपने तसव्वुर किया इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है, बारिलाह तू पाको पाकीज़ा है हर ऐब से, और अगर ऐबदार है तो मेरी ज़ात है। अगर इस सेंस के साथ, इस माना को सामने रखते हुए रुकू और सजदे को अगर हम अंजाम दें तो यकीन करें अज़ीज़ान मन, हम आजिज़ हैं लेकिन गारंटी देते हैं कि इससे ज़्यादा दिलों को इत्मीनान देने वाली ग़िज़ा कोई सी भी नहीं है। इंसान दिलो जान से कहे बारिलाह तू पाको पाकीज़ा है, हम ऐबदार हैं। और इंसान जब अपने ऐब की तरफ निगाह करता है तो अपने आप को इस नमाज के बाद जब दुनिया के अंदर लेकर आता है तो हरगिज़ अपने आप को आलूदा नहीं करता, जो आलूदगी होती है उसे दूर करने की कोशिश करता है। नमाज इस किस्म की अगर हो तो असर रखती है। एक और रिवायत, अगर हिम्मत है बुलंद आवाज़ से सलावात भेजे मोहम्मद वाले मन पर। बस जल्दी जल्दी इंशाल्लाह। रसूल इस्लाम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, हदीसे मेराज का हिस्सा है, کہ اگر حدیث معراج کو کہ جو طولانی ترین حدیث ہے اور روایت ملاحظہ کریں، بسا اوقات موقع ایسا آیا کہ اللہ نے اپنے بندے رسول سے گفتگو کی، بسا اوقات رسول نے اپنے پروردگار سے گفتگو کی. اب یہ موقع وہ ہے کہ جب جو ہے اللہ نے جو ہے اپنے حبیب سے سوال کیا، گفتگو کرنا شروع کی، اور اس گفتگو کے درمیان اور دوران خدا نے اپنے حبیب کو جواب دیا ہے، اور وہ جواب درحقیقت روح کی پاکیزگی کے طریقے ہیں. یا احمد، اے احمد، هل تدری متى یکون العبد عابدا. اے احمد، تم جانتے ہو ایک عبد، اپنے آپ کو غور سے سنیے گا، کب عابد قرار دینے میں کامیاب ہوتا ہے؟ عبد میں اور عابد میں کیا فرق ہے؟ جب بات آئیے سنتے جائیے، روایت کا حصہ ہے. خدا کہہ رہا ہے اپنے رسول سے معراج پر، کہے رسول، اے احمد، کیا تم جانتے ہو ایک عبد، عین بے اور دال، کب اپنے آپ کو عابد قرار دینے میں کامیاب ہوتا ہے؟ عبد میں اور عابد میں لکھنے میں فرق ہے، لیکن میں اور آپ عام طور پر، جنرلی طور پر، کامنلی جو ہے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. عبد یعنی عابد، عابد یعنی عبد، یعنی عبادت گزار، جبکہ ایسا نہیں ہے. عبد یعنی وہ انسان کہ جو بے پرواہ ہو، عابد وہ ہے کہ جو با پرواہ ہو، جس کو پرواہ ہوتی ہے، جو متوجہ ہوتا ہے. عبد یعنی غیر متوجہ، یعنی جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں کی میننگ الگ الگ ہوگی، جس طرح سے اس حدیث کے حصے میں ہے. کہا اے رسول، جانتے ہو عبد اپنے آپ کو کب عابد قرار دیتا ہے؟ یعنی ایک بے پرواہ انسان کب با پرواہ ہو جاتا ہے، ایک غیر متوجہ انسان کب متوجہ ہوتا ہے؟ رسول نے جواب دیا، لا یا رب، بارے لہا، مجھے نہیں معلوم، میں بے خبر ہوں. اب خدا نے کہنا شروع کیا، سات نشانیاں بیان کی ہیں، سات مرحلے ہیں روح کی پاکیزگی کے ایک عبد کو عابد ہونے میں، یعنی ایک بے روح کے انسان کو با روح ہونے کے لیے سات چیزیں چاہیے. سب سے پہلی چیز، صاحب ورا ہو. عربی چھوڑ لیں، ہم اردو میں آپ کو منتقل کر دیں جلدی جلدی، کچھ نہ کچھ رہ جائے گا انشاءاللہ ذہن میں. ورا کہتے ہیں واو، رے اور عین. خدا کہتا ہے، اے حبیب، سب سے پہلی شرط اور نشانی ایک عبد کے عابد ہونے کی یہ ہے کہ وہ صاحب ورا ہوتا ہے. واو، رے اور عین، ورا. ورا کو اگر آسان کر دیں تو کہا جائے گا تقوی، اگرچہ تقوی میں اور ورا میں فرق ہے. بات لمبی ہو جائے گی، کیا ہم نے خود ہی چھیڑا ہے تو سن لیے. مولا سے جو پوچھا گیا، یا امیر المومنین، مل فرق بین تقوی والورا، تقوی میں اور ورا میں کیا فرق ہے؟ تو مولا کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا. ہلا دینے والا مطلب پہلے ہم اپنے لیے، بعد میں آپ کے لیے. کہے پوچھنے والے، سوال کیا ہے تو نے تقوی اور ورا کے درمیان کیا فرق ہے؟ کہ تقوی کے جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی اسٹیج ہیں، جب تمام ہو جاتے ہیں وہاں سے جو ہے ورا شروع ہوتا ہے، وہاں سے ورا شروع ہوتا ہے. اب مت پوچھئے گا کہ جو ہے یہ اس ورا کی میننگ کیا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ کہا اے احمد، ایک عبد اپنے آپ کو عابد قرار دینے میں اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب سب سے پہلے اس کے وجود میں میں نشانی دیکھتا ہوں ورا کی، تو اس کے بعد میں اسے خطاب کرتا ہوں، اب تو عبد نہیں تو عابد ہے. دوسری نشانی، خاموشی. جہاں ضرورت نہیں وہاں خاموش رہنا چاہیے، جہاں ضرورت نہیں کلام کی اور گفتگو کی وہاں خاموش رہنا روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. انسان، آغاز میں ہم نے تمہیدی طور پر عرض کیا، یہی گفتگو ہے کہ جو انسان کو اچھا کرتی ہے، یہی گفتگو ہے کہ جو انسان کو جو ہے برا کرتی ہے. خدا کہتا ہے کہ اگر جو ہے خاموش رہو وہاں پر کہ جہاں کلام کا وقت نہیں، روح کی ترقی کا ذریعہ ہے. تیسری نشانی، خوف، ڈر. کا اس عبد کو جب جو ہے میرے وجود کی نسبت خوف ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں میں سن رہا ہوں, وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے میرے وجود کو پا کر, اور یہی خوف اسے کس چیز کی جانب اکسائے. کہ یہ خوف ہوتا نہیں مگر یہ کہ جو کیا ہے صاحب خوف اس خوف کی وجہ سے گریہ و زاری کرتا رہتا ہے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. چوتھی چیز حیا, شرم والا ہو. ایک عبد عابد ہونے میں اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب صاحب شرم و حیا ہو. جناب یوسف اس گناہ کی دعوت دی گئی, اس خاتون نے کہا کہ جو ہے اس گناہ کو انجام دیا جائے, تو جناب یوسف نے کہا میرا خدا دیکھ رہا ہے. وہ سمجھی کہ یہ بت دیکھ رہا ہے, اس نے اس پر رومال ڈال دیا, کپڑا ڈال دیا. تو جناب یوسف نے کیا کہا, کہا میرا خدا وہ ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, اس کپڑے سے رکتا نہیں, وہ دیکھتا ہے. جناب یوسف کے کمالات میں اضافہ ہوا اس معرفت کی بنیاد پر. خدا بھی جو ہے اپنے حبیب سے معراج پر کیا کہہ رہا ہے, کہ ایک عبد عابد اس وقت ہوتا ہے کہ جب صاحب حیا ہو, میرے وجود کا احساس کرے کوئی بھی نہ ہو اور گناہ کا موقع ملے لیکن جو ہے میرے وجود کا احساس کرتے ہوئے گناہ سے پیچھے ہٹ جائے, صاحب حیا ہو. پانچویں شرط اور پانچواں اسٹیج اور شرط روحانی تربیت کے حوالے سے اور طہارت کے حوالے سے, اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے, اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے. میزبان نے تو دیگیں بنائی ہیں, یہ جو مہمان ہے اس کا پیٹ کتنا ہے, اتنا سا. وہ کہتا ہے ساری چیزیں میں کھا لوں. خدا کہتا ہے کہ اس شکم میں کھانے کی مقدار اور ظرفیت جتنی ہے اس کا چوتھا حصہ اس جسم کو دو, پورے پیٹ کو مت بھرو. خدا کہتا ہے اگر کوئی شخص, اے حبیب جو عبد ہے, عابد اگر ہونا چاہتا ہے اور میں اسے کہوں انت عابد, تو اس کی شرط یہ ہے کہ اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے, زیادہ نہیں. بہت کچھ کہا جاتا ہے اس کا اس کے ذیل میں, کتنا کھائے, کتنا پیئے, کیسے کھائے. چھٹی نشانی روحانی تربیت کے حوالے سے, دنیا سے نفرت کرتا ہو. کا ایسا انسان کہ جو دنیا کو دل نہ دے اور دنیا سے جو ہے جان چھڑائے, وہ عبد نہیں عابد ہے. کیوں بارے لہا, خود خدا نے ریزن بھی بتلا بیان کیا ہے, لبغزی ایاہا, کیونکہ میں خدا دنیا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اگر تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اور صرف جو ہے یہاں سے گزرنے کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں. آخری شرط اس کے بعد رفع زحمت, کہ ایک عبد عابد اس وقت ہوتا ہے, ایک انسان اگر روح کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے حبیب, تو اس کی شرط یہ ہے کہ اچھے انسانوں کو دل دے, اچھے انسانوں سے محبت کرے, نیک انسانوں کے ساتھ دوستی اختیار کرے. کیوں بارے لہا, کا اس لیے کہ مجھے نیک انسان پسند ہے اور میں نیک انسانوں کا دوست ہوں, کہ یہ میری خصلت ہے. خدا بھی اپنے اولیاء کو دل دیتا ہے, اپنے اولیاء سے محبت اختیار کرتا ہے, اس کا ہم نشین ہوتا ہے. خدا کہتا ہے کہ جو ہے اولیاء کا ہم نشین میں ہوں, اور تم بھی چاہو کہ ہم نشین ہونا تو پھر جو ہے اولیاء خدا سے جو ہے ہم نشین ہو, اچھے انسانوں کے ہم نشین ہو. کا بارے لہ کیا ہوگا, کہ ایک عبد عابد ہونے میں کامیاب ہوگا. نتیجتاً خلاصہ کرتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں, اذان من, روح کی پاکیزگی بدن کی پاکیزگی کے مقابلے پر حساب و کتاب نہیں رکھتی. روح کی پاکیزگی کا ویٹ ہے اور وزن ہے, بدن کی پاکیزگی اپنی جانب, لیکن بدن کی پاکیزگی مقدمہ ہے روح کی پاکیزگی کا صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آئیے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں. بارِ اللہ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں انہیں قرض سبک دوشی عطا فرما. بارِ اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.